السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. آج کے خطبے کا موضوع ہے میں اور میری گزشتہ زندگی. میری زندگی کیسے گزری؟ میں نے زندگی گزارنے کا کون سا راستہ اختیار کیا ہوا ہے؟ میری گزشتہ زندگی میں میرے کیا کارنامے ہیں؟ میری عمر جتنی بھی ہے، اس عمر تک میں نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ صرف دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہوں یا میرا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ جو وقت گزر چکا وہ گزر چکا، لیکن کیا میں اس سے راضی ہوں؟ اور اگر میں راضی ہوں، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ گزرے ہوئے وقت کی اچھائی یا برائی کا کیا معیار ہے؟ اور گزرے برے وقت کیا اچھائی میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ میرا آنے والا وقت کیسا ہونا چاہیے؟ مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے پہلے تھا ویسے؟ یہ کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میری گزشتہ زندگی بہت اچھی ہے اور مجھے اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. فکر ان کو کرنی چاہیے جن کی گزشتہ زندگی میں کالے دھبے ہیں، جو لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں. میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. جو لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہیں، اور میں نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا. جو لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، میں نے آج تک کسی کو برا بھلا نہیں کہا. میں سب سے اچھا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں ہے. یہ وہ بیچارہ شخص ہے جو اچھائی اور برائی کے معیار کو صرف یہ سمجھتا ہے کہ کسی انسان کو تکلیف نہیں دینی. صرف یہ معیار ہے اس کی زندگی میں، اس کے علاوہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے. جب اسے یہ سوال کیا جاتا ہے کیا آج تو نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی؟ کیا آپ نے اس وقت تک اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کر رہے ہو؟ کیا جانتے ہو کہ والدین کے حقوق کیا ہے تمہارے اوپر؟ کیا جانتے ہو تمہارے بیوی اور بچے بھی ہیں، کیا حقوق ہیں ان کے؟ بات صرف کسی کے دل کے دکھانے کی حد تک نہیں ہے، یہ شیطان کا محض ایک بہکاوا ہے۔ لوگوں کو برا بلا نہ کہو، ان کا دل نہ توڑو، تم کامیاب ہو۔ کامیابی صرف اسی جملے سے نہیں جڑی ہوئی، کسی کو ناجائز تکلیف پہنچانا بری بات ہے، غلط بات ہے، کسی کا دل دکھانا ناجائز غلط بات ہے، کسی کو برا بھلا کہنا ناجائز غلط بات ہے۔ دیکھیں، کیا صرف یہی معیار رہ گیا ہے اچھائی اور برائی کا؟ یہ لوگوں کے بعض حقوق ہیں، دوسرے حقوق کون پورے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ پانچ وقت نماز با جماعت پڑھ نہیں سکتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ تیرے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہمیں؟ مقصد کیا ہے ہمارے وجود کا اس دنیا میں؟ کاش یہ جان لیتے۔ دوسرا شخص کہتا ہے، اس سے اچھا میں ہوں، نہ تو میں کسی کا دل دکھاتا ہوں اور الحمدللہ پانچ وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، اب میرے جیسا کوئی نہیں۔ جب اسے یہ سوال کیا جاتا ہے، کیا تم اپنی دعا میں غیر اللہ کو بھی پکارتے ہو یا نہیں؟ تمہارے مشکل کشا صرف اللہ تعالی کوئی اور بھی ہے؟ کہتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ یہ کہو یا اللہ میری مدد فرما یا علی میری مدد فرما، کوئی فرق نہیں ہے۔ علی اللہ تعالی کا ولی ہے اور اولیاء اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں، معزز ہوتے ہیں، شرف والے ہوتے ہیں، ان کا مقام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور میں ان کو وسیلہ بنا کے اس مقام کی بنیاد پر ان کو پکارتا ہوں، نہ کسی کا دل دکھاتا ہوں، اپنے کام سے لگا رہتا ہوں، نماز بھی پڑھتا رہتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی کر چکا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ روزے، یہ حج شرک کے ساتھ باقی نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا توحید ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو پکارنا شرک ہے، شرک فی العبادہ، دعا میں شرک ہے، دعا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور عبادت میں کسی بھی ذات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا شرک اکبر ہے، جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی سارے عمل اکارت کر دوں۔ عجیب بات ہے. تو پھر اچھا کون ہے؟ نہ وہ اچھا ہے نہ یہ اچھا ہے, تو پھر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اچھا کون ہے پھر؟ اچھا ہے کہ معیار کیا ہے؟ اور گزشتہ زندگی اگر اس کی اچھی نہیں پھر کس کی اچھی ہے؟ ہر بات پہ تو صرف تم کہتے رہتے ہو, کسی کو تم چھوڑتے نہیں ہو. تمہارے نزدیک دنیا سارے مشرک ہے, صرف تم ہی موحد ہو بس, تمہارے علاوہ سارے مشرک ہیں. یاد رکھیں, بعض لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی لگی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو, اب کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتا. سوال نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ کلمہ توحید سے دل پاک ہو جاتا ہے شرک سے. اب جب دل پاک ہو چکا ہے, دوبارہ شرک سے آلودہ ہو نہیں سکتا. جھوٹ ہے یہ. سن لیں اللہ تعالیٰ کا فرمان, سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, ولم يلبسوا ایمانهم بظلم, اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلود نہیں کیا, اولئک لهم الامن, انہی کے لیے امن و سلامتی ہے دنیا اور آخرت میں, اور وہ ہی ہدایت یافتہ ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی, سیدنا صدیق هذه الامه ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جب یہ آیت سنی, گھٹنوں کے بل گر گئے اور روتے رہے. عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم میں سے وہ کون شخص ہے جس نے کبھی ظلم نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ایمان باقی نہیں رہا ظلم کی وجہ سے, اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ کر چکے ہیں ہم. یہ صدیق هذه الامه ہے, سبحان اللہ. میں اور آپ کون ہیں؟ ہمارے گزشتہ زندگی کیسے گزری ہے؟ کیا ظالم تھے ابوبکر صدیق؟ کتنے ظلم کیے انہوں نے زندگی میں, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا مقام سامنے ہے تو پھر چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی بہت بڑا ظلم نظر آتی ہے. کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس کبھی ظلم نہیں کیا؟ اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہمارا ایمان باقی نہیں رہا؟ ایمان کی فکر ہے, دنیا رہے نہ رہے ایمان کو مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس آیت کریمہ میں ظلم کے لفظ سے یہ مراد نہیں ہے جو آپ نے سمجھایا. ظلم کے لفظ سے مراد ہے شرک. اللہ تعالیٰ کا فرمان, لقمان کی زبانی اپنے بیٹے کو نصیحت وصیت کرتے ہوئے, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک الظلم العظیم, شرک ظلم عظیم ہے. اور اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد شرک ہے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم يعني بشرک, لیکن لفظ شرک کا نہیں ہے, لفظ ظلم کا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, سب آیات کو ایک ساتھ ملا کر سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. بعض آیات کو لے کر اور دوسری کو چھوڑ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا. اہل ایمان, رسول الجماعت کا یہی طریقہ رہا ہے, جمع النصوص, ایک ہی موضوع کی آیات اور احادیث کو ایک ساتھ جمع کرتے ہیں پھر فتویٰ دیتے ہیں. یہ اہل ایمان کا راستہ ہے. کیا یہ آیت کافی نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ ایمان کے بعد بھی ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ کیا جا سکتا ہے؟ واضح برہان کے نہیں, ہم نے کبھی نہیں کہا, نہ ہمارے کسی عالم نے کبھی کہا. نعوذ باللہ کہ سب مشرک ہیں, ہم واحد ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, جس نے کلمہ پڑا ہے اور اپنے کلمے کو, اپنے ایمان کو شرک سے آلود کیا ہے, اس کا عمل باقی نہیں رہا. تو اپنے آپ کو شرک سے بچاتے کیوں نہیں؟
توحید کا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ قرآن مجید صرف وہ آیات کیوں لیتے ہو جو آپ کے مقصد کی ہے، اور جو مقصد کی نہیں ان پر سے کچھ کیوں ڈال دیتے ہو؟ جانتے کس کا طریقہ رہا؟ یہودیوں کا طریقہ رہا، تورات میں سے جو آیات من پسند تھی وہ لے لیتے، اس پہ عمل بھی کرتے، صرف دعوت بھی دیتے، اور جو آیات ان کی خواہشات نفسانی کے مخالف تھی ان کو پسے پوچھ ڈال دیتے. سزا کیا ملی جب اللہ تعالی کے کلام تورات کو پسے پوچھ ڈال دیا یہودیوں نے؟ کیا سزا ملی ان کو؟ اللہ تعالی نے ان کو بڑی سخت سزا میں مبتلا کر دیا، سخت آزمائش میں، جادو میں. اور آپ دیکھیں سورت البقرہ میں آیت نمبر 102 جادو کی آیت کہا جاتا ہے اسے. اور جادو کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. وَاتَّبَعُوا، کس چیز کی اتباع کی؟ تورات کی اتباع کی. کاش کی کر لیتے، کرتے تو تھے لیکن کیا پوری تورات کی اتباع کرتے تھے؟ سارے احکامات کو سمجھتے تھے، سارے احکامات پہ عمل کرتے تھے؟ ہرگز نہیں. اپنی من پسند کی آیات لیتے تھے، باقی چھوڑ دیتے تھے. پھر اتباع کس کی؟ اتباع تو کرنی ہے، اللہ کی قسم ضرور کرنی ہے. یا تو حق کی اتباع کرنی ہے، یا باطل کی اتباع کرنی ہے، یا توحید کی اتباع کرنی ہے، یا شرک کے راستے کی اتباع کرنی ہے. درمیان میں کوئی اور راستہ نہیں ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جو ہی تورات کو چھوڑا فوراً اتباع شیطانوں کے راستے کی تھی. اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے. بنی اسرائیل اپنے زمانے کے سب سے بہترین لوگ تھے. وفضل اللہ علی العالمین، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیاری امت ہے. جو غلطی انہوں نے کی ان کی سزا ملی، جو غلطی ہم کریں گے ہمیں سزا نہیں ملے گی کیا؟ اللہ کا قانون نہیں بدلتا، ہم بدلتے رہتے ہیں. اللہ کا قانون ایک ہے. اچھائی کا سب سے بڑا معیار سن لے، اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں جو وقت جو شخص اپنی زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب انسان ہے. لوگوں کے حقوق تو ہم جانتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں. جنہیں پرہیزگار کہا جاتا ہے، عام لفظ متقی بھی کہا جاتا ہے، لیکن تقوی کی حقیقت کی حد یہ نہیں ہے. تقوی کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پر مکمل عمل کرنا ہے. تقوی یہ نہیں کہ میں اپنے پڑوسوں کو تکلیف نہیں دیتا ہوں، صرف یہ تقوی نہیں ہے، تقوی میں سے ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حق بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا اور پڑوسی کے حقوق ادا کرتا رہتا ہے، اس کا یہ عمل قیامت کے دن اکارت ہو جائے گا. ہاں اللہ تعالیٰ اسے اس اچھائی کے بدل دنیا میں تو دے دے گا. اب کافروں کو دیکھیں، کافر ہیں، ان سے بدترین کون ہے دنیا میں؟ لیکن ان کی دنیا اچھی ہے، دنیا میں وہ ہم سے آگے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. جو بھی اچھے کام وہ کرتے ہیں دنیا میں، اچھے کام تو کرتے ہیں نا، وہ نہیں کرتے اچھے کام؟ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کام صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کاموں کو بدلہ اس دنیا میں ہی دے دیا، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میری دنیا اچھی نہیں تھی، آخرت ان کی ہے نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں، سوائے عذاب علیم جہنم کے کچھ بھی نہیں. میرے گزشتہ زندگی واپس آتے ہیں، کبھی سوچا ہے میں نے کیسے گزری ہے؟ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹے سے مراد مکلف چھوٹا جو ہوتا ہے، ورنہ غیر مکلف بیچارے اس نے کیا سوچنا ہے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا. اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنے اعمال کو تولو اس سے پہلے کہ انہیں تولا جائے. محاسبہ کیا کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کبھی کیا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے پانچ منٹ چوبیس گھنٹے میں سے نکالے ہیں، صرف ان پانچ منٹس میں یہ سوچ کبھی سوچا ہو میرا کل کیسے گزرا، پرسوں کو چھوڑیں آپ، گزشتہ چالیس پچاس سال کی زندگی کو چھوڑیں، میرا کل کیسے گزرا؟ ہے وقت ہمارے پاس؟ اگر ابھی وقت نہیں ہے تو پھر کبھی نہیں ملے گا، یاد رکھیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں کیسے قرار پاؤں؟ دنیا میں قرار اور سکون ہے نا. اب سنیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبر هذه الامه، اس امت کے بڑے علماء میں سے جن کے لیے آپ سب خاص دعا فرمائی، اللہم علمہ التأویل، قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرمائی، فرماتے میں کیسے قرار پاؤں دنیا میں، حساب میرا منتظر ہے، اللہ تعالیٰ میں نے حساب دینا ہے، میدان محشر میرے سامنے ہے، جہنم کے اوپر سے پل صراط سے گزرنا ہے، پل صراط جہنم کے اوپر ہوتا ہے، ایک برج نما چیز ہے جسے جہنم کے اوپر بچھا دیا جاتا ہے اور اوپر سے گزر کر جانا ہے، جنت بعد میں ہے. ڈر تھا دنیا میں، زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، عمل بھی کرتے تھے، علم بھی تھا، تقویٰ بھی تھا، اس دنیا کے بہترین لوگ تھے، لیکن بہتری کی وجہ کیا تھی؟ اپنا محاسبہ اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، روزانہ اپنا محاسبہ کر لیتے تھے، روزانہ کل کے بارے میں نہیں سوچتے تھے، وہ آج کے بارے میں سوچتے تھے، آج میرا دن کیسے گزر رہا ہے، اگر میں مر گیا تو کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے منہ دکھانے کے لائق ہوں؟ امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعجب ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر جس چیز کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، روزانہ اس سے ایک لمحہ دور ہو رہے ہیں، اور جس چیز کو بھلا چکے ہیں اس کے لیے کوئی عمل نہیں کرتے، اس چیز کے قریب روزانہ ایک لمحہ قریب ہو رہے ہیں. سبحان اللہ، دنیا کے پیچھے ہم لگے ہیں، عجب ہے ان لوگوں پر جو جس چیز کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں روزانہ ایک لمحہ اس سے دور ہو رہے ہیں. دنیا زندگی ہے، اسی کے لیے ہم کچھ سب کچھ کر رہے ہیں اور روزانہ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ ان کو تعجب ہوتا تھا کیونکہ دل میں درد تھا، فکر تھی، تکلیف تھی. ہمیں تعجب کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم صرف دنیا والے ہی ہیں، دنیا ہی سوچتے ہیں، میری دنیا اچھی ہو جائے، کسی اور کی جیسے بھی ہوتی میری اچھی ہو جائے بس. اور روزانہ حقیقتاً یقیناً میں اپنی اس خوبصورت دنیا کو جو میں نے بریکٹس بنائی ہوئی ہے جیسی بھی ہے، روزانہ سے دور ہوتا جا رہا ہوں، اور جس چیز کو میں نے بھلا دیا ہے اور جس کے لیے عمل کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، اس کے روزانہ ایک لمحہ میں قریب ہوتا جا رہا ہوں. قبر کے ہم قریب ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ کل 24 گھنٹے قبر سے دور تھا میں، آج 24 گھنٹے قبر کے قریب ہوں میں. میں گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ موت جب آتی ہے تو یہ کہہ کے نہیں تو میں کتنی دن کے بعد میں آؤں گی. لا یستقدمون ساعة ولا یستأخرون، ایک لمحہ، ساعة گھنٹوں کو بھی کہتے ہیں اور ساعة لمحے کو بھی کہتے ہیں. جب موت آتی تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. دنیا میں ہمیں کیسے رہنا چاہیے؟ میری دنیا، گزشتہ زندگی کیسی ہے میں جانتا ہوں، آپ کی زندگی کیسی آپ جانتے ہیں. اگر میں اپنی گزشتہ زندگی کو اچھا نہ کر سکا، اچھائی کا معیار سن لیں، حقوق کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے اور پھر مخلوق کا حق ہے، اور کامیابی کے لیے دونوں ضروری ہیں. یعنی کہ میں موحد بن متبع سنت ہوں، پھر لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھوں اور ان کے حقوق کی ادائیگی بھی نہ کروں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کے حقوق کی جو ادائیگی صحیح طریقے سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرماتا ہے، پھر وہ مخلوق کی حقوق کی ادائیگی بھی ٹھیک طریقے سے کرتا ہے. کامیابی کا معیار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، سارا زمانہ، میری گزری ہوئی زندگی اور آنے والی زندگی، سارے کے سارا زمانہ، قسم ہے زمانے کی. ان، بے شک، الانسان، جن سے انسان، سارے کے سارے انسان، لفی خسر، خسارے میں ڈوبے ہوئے، فی ظرفیہ ہے میں، اور خسارے نے ہر طرف سے انسان کو گھیر کے رکھا. ہر انسان، اگر آپ انسان ہیں تو آپ خسارے میں ہیں، بنیادی طور پر ہی خسارے میں ہیں، پیدائشی طور پر خسارے میں ہیں. الا استثناء ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. انسان ہے، ایمان نہیں لے کے آئے، خسارے میں ہے. اور ایمان لانے کے لیے علم ضروری ہے. ایمان صرف زبان کا کونے کہ میں مومن ہوں، یہ کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لا الہ الا اللہ، مومن بن گئے، صحیح مومن، پکے مومن، موحد، متبع سنت. دوسری استثناء ہے، ابھی بھی خسارہ باقی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل کرنا ضروری ہے. صرف نام کی ہم موحد متبع سنت ہو تو کافی نہیں ہے، کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے. ایمان کے ساتھ لازمی ہے، علم کے ساتھ لازمی ہے، عمل بھی، لیکن عمل صالح ہونا چاہیے. جب تک عمل صالح نہیں ہوتا تو کامیابی ممکن نہیں ہے، خسارن ابھی بھی گھیر کے رکھا ہوا ہے. تو عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ عمل صالح وہ ہوتا ہے جو دو شرطوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، کام کرنا صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، مخلوق کے لیے نہیں کرنا. عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے. اور جو شخص یہ راستہ اختیار کرتا ہے، پھر معاملات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے قدم اٹھاتا ہے، اللہ کے لیے. والدین سے محبت اللہ کے لیے، بیوی بچوں سے محبت اللہ کے لیے، دوست سے محبت اللہ کے لیے، ان سے نفرت بھی اللہ کے لیے. یہ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. کیا کافی ہے کامیابی کے لیے؟ ابھی باقی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خود تو علم حاصل کر لیا، مومن بن گئے، متبع سنت بن گئے، عمل بھی کرنا شروع کر دیا. یہ نہ بھولے کہ تمہارے اور مسلمان بھائی بھی ہیں جو اس راستے سے دور ہیں، جو علم کے راستے سے دور ہیں، جو عمل کے راستے سے دور ہیں، ان کو نصیحت کریں. نصیحت کرنا ضروری ہے کس کے لیے؟ جو علم رکھتا ہے اور باعمل ہے. ہر ایرے غیرے کے لیے نصیحت نہیں ہوتی. اگر آپ نے ایک پروفیشنل داعی بننا ہے تو پھر اس کے لیے علم بہت ضروری ہے، بنیاد ہے دعوت اور تبلیغ کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا دونوں طرفہ ہوتی ہے، تفاعل ہوتا ہے، یک طرف دعوت نہیں دی جاتی، یک طرف نصیحت نہیں کی جاتی. وتواصوا نصیحت دیتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں. میں عالم ہو گیا ہوں، شاگرد نصیحت کرتا ہے، میں کہتا ہوں میرے جیسے تو کوئی نہیں ہے، تو نصیحت کیوں کرتے ہو؟ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی؟ واللہ یہ کوئی عالم نہیں ہوتا، یہ سب سے بڑا جاہل انسان ہے. کس نے کہا کہ علماء سے غلطی نہیں ہوتی؟ علماء معصوم ہوتے ہیں کیا؟ عالم وہی ہوتا ہے جو اپنے علم میں ترقی کرتا ہے، اور علم میں ترقی تب ہوتی ہے جب جہاں پر غلطی ہوئی اس غلطی کی اصلاح کرتا ہے، درست کر لیتے غلطی کو. اس لیے یہ غلط فہم دل سے نکال دیں کہ اگر میں دعوت دینے کے لائق بن چکا ہوں تو اب نصیحت کرنے والا ہوں، نصیحت لینے والا نہیں ہوں. وتواصوا دونوں طرف ہوتی ہے. وتواصوا کس چیز کی نصیحت کرنی ہے؟ بالحق. حق سب سے بلند ہے، کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، دعوت دینی حق کی بنیاد پر. اور اگر کوئی جماعت، کوئی فرقہ حق پر قائم ہے، اور صرف ایک ہی فرقہ قائم ہے حق پر، جس کے تعلق سے آپ وسلم فرماتے ہیں الطائفۃ المنصورہ، وہ گروہ طائفہ چھوٹے گروہ کو کہتے ہیں جس کی نصرت کی گئی ہے. کسے نصرت کی ہے؟ اللہ تعالی نے کی ہے. اور یہ وہ فرقہ ہے جو باقی رہا ہے باقی فرقوں میں سے، خود الگ نہیں ہوا. جب امت میں تفرقے ہوئے، ہر گروہ اپنے فرقہ بنا کر خوش ہو گیا، یہ فرقہ قائم رہا اپنی بنیادوں پر، اصولوں پر، قرآن اور صحیح حدیث کے اصولوں پر قائم رہا. جو جدا ہوا جدا ہو گیا، یہ باقی قائم رہے تو آخر میں یہ بھی ایک فرقہ بچا. اس نے تفرقے کی ابتدا نہیں کی، انتہا اس فرقے پر ہوئی. وتواصوا بالحق. حق سب سے آگے ہونا چاہیے. کسی شخص کی تعظیم نہ کرے حق کے سامنے. اگر شخص کی تعظیم کرتے ہیں، چاہے آپ کا باپ کیوں نہ ہو، آپ کا استاد کیوں نہ ہو، دنیا کی سب سے کوئی بڑی ہستی نہ ہو، حق سب سے آگے ہے، حق کی تعظیم سب سے پہلے ہے. حق کی تعظیم کرو گے تو حق کو پاؤ گے بھی. اگر شخصی تعظیم، لوگوں کی تعظیم کرتے رہو گے تو کبھی حق کو پا نہیں سکتے، کیونکہ لوگ بشر معصوم نہیں ہیں، علماء معصوم نہیں ہیں. اگر غلطیوں پر بھی ان کی اتباع کی جائے، ان کی تقلید کی جائے، تو باقی رہتا کیا ہے دین میں؟ تو وتواصوا بالحق، حق کو سب سے پہلے اپنے رسم العین بنانا ہے. جس طرف بھی دیکھو حق کو سب سے آگے کرو. چلو یہ بھی ہو گیا، ایک آخری چیز باقی ہے. خسارے سے بچنے کے لیے، ابھی خسارے سے نکل چکے ہیں، گھٹنے تک سے نکل چکے ہیں، باقی آخری حصہ ہے، چوتھا حصہ باقی ہے خسارے سے نکلنے کے لیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کرتے ہیں. پہلے دو تو بنیاد ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عمل الصالحات میں سے ہی تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے، یعنی یہ حصہ ہیں عمل صالح کے. ورنہ اکثر آیات میں آپ دیکھتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں جڑے ہوئے ہیں. یہی دو کامیابی کی بنیادی دو اینٹیں ہیں، اسے کے اوپر کامیابی کی عمارت قائم ہو سکتی ہے. ان دونوں کو بغیر کوئی کامیاب ہو بھی نہیں سکتا. دنیا تو اچھی بنا سکتے ہیں، ان دو بنیادوں کے بغیر، ایمان و عمل صالح کے بغیر، دنیا تو کوئی شخص اچھی بنا سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم اس کی آخرت اچھی ہو نہیں سکتی جب تک کہ یہ دو بنیادیں نہ ہو. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے پھر تأکید ہے ان سے. کبھی غور و فکر کیا ہم نے قرآن مجید پر؟ تدبر کیا کبھی؟ بار بار یہ سورت پڑھتے ہیں، کامیابی کی بنیادیں اس صورت میں بیان کی، چھوٹی سی صورت میں. کاش میں سمجھنے والا ہوتا، اس پہ عمل کرنے والا ہوتا. تو پھر اگر میں نے کامیاب ہونا ہے دنیا میں کیسے رہوں؟ میں نے ان اصولوں پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، کیسے رہوں؟ دنیا نے مجھے اپنا غلام بنا دیا ہے، کیا کروں؟ گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ایک مصیبت ختم ہے دوسری سر پہ آن کھڑی ہوتی ہے، ایک قرض کی ادائیگی سے فارغ ہو دوسرا قرض لینا پڑتا ہے. دنیا کے جھنجھٹ سے نکلوں گا تو پھر میں کچھ اور سوچوں گا. باتیں آپ اچھی کر رہے ہیں لیکن عمل میں کیسے کروں؟ عمل بہت مشکل ہے. کہاں سے ایمان کے علم حاصل کروں، پھر اس پر عمل کرنے والا بھی بن جاؤں، رزق کی کمائی میں ڈنڈی بھی نہ ماروں. اگر حلال کماتا تو پوری نہیں پڑتی، تو تھوڑا سا حرام تو شامل کرنا ہی پڑتا ہے. دنیا ہے ایسی ہے، دنیا ساری سب ایسے کرتے ہیں. کہو نہ کسی کو، یار جھوٹ نہ بولو، کہتے سب بولتے ہیں. سود نہ کھاؤ، کہتے سب کھاتے ہیں. حرام نہ کھاؤ، کہتے سب کھاتے ہیں. کہ سب ہی معیار ہیں، پھر سب کنویں میں چھلانگ لگا رہے، تم بھی لگا. سب آگ میں جلنا چاہتے، تم بھی جلو. تو حل کیا ہے؟ سن لیں، حل اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. دنیا میں رہنا ہے تو ایسے رہو. کون فرما رہا ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مشکل سے مشکل وقت میں بھی خیال اپنی امت کا ہے. آپ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے، ہر نبی کی ایک دعا ہے، دعا المستجاب، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دعا پوری کرے گا اس نبی کی زندگی میں. اور ہر نبی نے اپنی دعا اپنی زندگی میں ہی کر لی، اور میں نے اپنی دعا کو چھپا رکھا ہے. کس لیے چھپا رکھا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مصیبتیں زندگی میں آئیں، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، مشکل سے مشکل وقت کا سامنا کیا. دعا مستجاب ہے کہ ایک دعا تو تھی نا، اتنی بڑا ہتھیار ہونے کے باوجود بھی اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنے صحابہ کے لیے نہیں، کس کے لیے چھپائی رکھی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی دعا کو چھپا رکھی ہے اپنی امت کی سفارش کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے. ہم اس لائق ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اتنی فکر کرتے ہیں، اور ہمیں ان کی کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ ان کے دین کی کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ ان کے راستے کی کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا، وہ دعا جو اللہ قبول فرمائے گا، اپنی امت کے لیے چھپائے رکھیے. منتظر ہے کہ میری امت کو اس سفارش کی اشد ضرورت ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ مشرکوں کے لیے نہیں ہے، شرک ارتکاب کرنے کے لیے نہیں ہے. جو شرک ارتکاب کرتے ہیں، شرک ارتکاب کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ شرک کفر ہے اور کافر کی کبھی کوئی سفارش ہوتی نہیں ہے. بدعات مکفرہ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. اگر کبھی کسی کافر کی سفارش ہوتی، اللہ تعالیٰ کبھی قبول فرماتا، تو ابو طالب سے بہتر کوئی بھی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کافروں میں سے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، لیکن دعائیں مستجاب نہیں کی ان کے لیے، وہ اپنی امت کے لیے چھپا رکھی تھی. نصیحت بھی کرتے رہے، لیکن آخری وقت میں ابو طالب کیا کہتا ہے؟ علی ملت عبد المطلب، عبد المطلب کی ملت پر گزشتہ زندگی ساری اکارت کر دی، حق کے قریب ہو کر بھی حق کو دھتکار دیا. کیا جاتا اگر کہہ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قل یا عمی لا الہ الا اللہ, میرے چاچا ایک مرتبہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ, میرے پاس حجت تو ہو قیامت کے دن کہ میں تیری سفارش کر دوں. سبحان اللہ, نہیں کہا. آخر وقت میں ان برے دوستوں نے, جس نے گزشتہ زندگی جنہوں نے خراب کی ہوئی تھی, وہی دوست سر پہ کھڑے تھے, ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی ہم نوالے ہم پیالے. ابو طالب تم کیا کہہ رہے ہو, سوچ لو کہ تم کون ہو, ان کی بات میں مت آنا. اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر علی ملت عبد المطلب کہتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. عبد المطلب کی ملت کیا تھی؟ کعبے کے ارد 360 بت تھے, یہ ملت عبد المطلب تھی, شرک سلط پر. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا خیال ہے, ہمیں شرم نہیں آتی. ہم کب سوچیں گے, کب خیال کریں گے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دنیا میں کامیاب ہونے کا طریقہ فرما رہے ہیں, اور واللہ اس سے اچھا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے. یہ سارے بہانے سب ختم ہو جائیں گے اگر اس طریقے پر عمل کر لیا جائے. یہ سارے بہانے ختم ہو جائیں گے جو ابھی میں نے ذکر کیے ہیں, سب ختم ہو جائیں گے. اس سے بڑھ کر بہانے بھی ختم ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نور کو دیکھیں آپ, واللہ نور ہے. فرماتے ہیں دنیا میں کیسے رہو, کن فی الدنیا, رہو دنیا میں, کأنک غریب, دنیا میں رہتے ہوئے تم یہ محسوس کرو کہ تم اجنبی ہو. اجنبی کون ہوتا ہے؟ جس کا گھر اس شہر میں ہوتا ہی نہیں, جو اس شہر میں رہتا ہی نہیں جس میں وہ اجنبی ہے. گویا کہ دنیا ہمارے لیے ہمارا مقصد نہیں ہے, منزل نہیں ہے, راستہ ہے جس سے گزر کے جانا ہے. اس دنیا میں ہم آئے, ہم نے آنکھ کھولی ہے, اسی دنیا سے آخرت جڑی ہوئی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اسی دنیا سے گزر کر ہم نے اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے, یہی امتحان ہے. اور سب سے بڑا امتحان اس دنیا میں یہ دنیا ہے, یہ دنیا سب سے بڑا امتحان ہے. اس دنیا کے شر سے بچنا ہے تو اپنے ہوا نفس پر قابو پانا پڑے گا, اپنے نفس پر غلبہ حاصل کرنا پڑے گا. تصور کرو کہ اس دنیا میں تم اجنبی ہو, یعنی یہ دنیا ہماری نہیں ہے, تو پھر ہمارا ہے کیا؟ پھر ہمارا گھر کہاں ہے؟ جنت میں ہے, جس جنت سے ہمارے باپ کو نکالا گیا, آدم علیہ السلام کو نکالا گیا, وہی جنت ہمارا ٹھکانہ ہے, وہی ہمارا گھر ہے. اس گھر تک ہم نے پہنچنا ہے. یہ دنیا کیا ہے پھر؟ یہ وقتی طور پر ایک جگہ ہے جس میں ہم اجنبی ہیں. اس دنیا میں تھوڑے وقت میں رہ کر اپنے اصل گھر کی کو ہم نے جانا ہے. اجنبی ہیں ہم لوگ. اجنبی جب کسی شہر میں رہتا ہے تو کیا وہ اس میں رہ کر رہ جاتا ہے؟ کیا وہ اس شہر میں اپنے گھر بھی بنا لیتا ہے, اپنے عمارتیں بھی کھڑی کر لیتا ہے, اپنے سب کچھ اس میں کر لیتا ہے؟ گویا کہ اس کو یہی زندگی, اس نے آگے جانا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں گھر نہ بناؤ, میں یہ کہہ رہا ہوں اجنبی تصور کرو, ایک اجنبی ہے, ایک جگہ پہ آئے, وقتی طور پہ اس نے جانا ہے, اس کی جگہ یہ نہیں ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو جدہ میں رہتے ہیں, جدہ میں گھر نہ خریدے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو رہتے تو ریاض میں ہیں, جدہ میں آئے ہیں کچھ دیر کے لیے, اجنبی ہیں, انہوں نے واپس جانا ہے. ایسا شخص یہاں پہ آ کے کیا کرے گا؟ ہوٹل میں رہے گا یا پر گھر خرید کے رہے گا؟ جی گھر خرید کے رہے گا، اس سے بڑھ کر کوئی بے وقوف ہی نہیں ہے. اس کو پاگل خانے میں بھرتی کراؤ، دو دن کے لیے آیا ہے اور گھر خرید کے جا رہا ہے، کس کے حوالے کر کے گیا؟ رہتا وہ ریاض میں، جدہ میں رہتا ہی نہیں ہے، نہ اسے رہنا ہے اور نہ وہ بزنس مین ہے، صرف دو دن رہنے، گھر خریدا چھوڑ دیا. اسے اجنبی کہتے ہیں. دو دن، 70 سال زندگی ہے ہماری، اس اجنبی کی دو دن ہے اور ہماری 50 70 60 70 جتنے بھی سال لند لکھی وہ زندگی ہے، اور ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. اس دنیا میں گھر خریدو، پراپرٹیز بناؤ، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے اگر دیا ہے تو اللہ کی نعمت آپ پر ظاہر ہونے چاہیے، بشرطے کہ حلال مال سے ہو، حرام سے نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں اچھی بات ہے، لیکن اپنے رب کو ناراض کر کے دنیا میں مست نہ ہو جاؤ، غرق نہ ہو جاؤ. اور دونوں میں فرق ہے. اچھا اگر اجنبی نہیں ہو تو پھر دوسرے ہو، کن فی دنیا کا انک غریب، او یا اگر یہ نہیں ہو تو پھر کون ہو؟ او عابر سبیل، یا مسافر ہو. ارے اجنبی کچھ رہتا تو ہے دو دن، مسافر کیسے ہوتا ہے؟ مسافر گزر کے جاتا ہے، ٹرانزٹ بھی نہیں ہوتا کہ 4-5 گھنٹے رہنے ہیں، مسافر چلتا ہی رہتا ہے نا، وقتی طور پہ کہیں پہ اگر پڑاؤ ڈالتا ہے تو وقتی طور پہ ڈالتا ہے. اجنبی کچھ دیر رکتا ہے، مسافر رکتا ہی نہیں، چلتا ہی رہتا ہے. اگر رکتا ہے تو بہت تھوڑے وقت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے یا کھانے پینے کے لیے، ضروری چیز کے رکتا ہے، ورنہ وہ پھر اپنے رستے کو اپناتے ہوئے وہ چلتا ہی رہتا ہے. درخت کی چھاؤں کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. یہ ساری کے ساری دنیا وہ درخت ہے جس کے چھاؤں کے نیچے ہم تھوڑے سے وقت کے لیے آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. اگر ہم یہ تصور کریں دنیا ہمارے لیے یہ قیمت رکھتی ہے، تو پھر کبھی کسی کے حقوق میں حق تلفی ہوگی؟ کب تک رہیں گے عبد الدرہم عبد الدینار؟ کب تک رہیں گے ہم اس دنیا کی غلامی کب تک کرتے رہیں گے؟ کب آزادی ہمیں ملے گی؟ نہیں مل سکتی، کیونکہ ہم چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم اپنے نفس پہ غالب نہیں ہو سکتے. گزشتہ زندگی میں نفس پہ غالب نہ ہو سکا، آئندہ زندگی میں بھی نہیں غالب ہو سکتا، تو پھر کیوں روتے ہو؟ کیوں کہتے ہو؟ امت کا بڑا برا حال ہے، امت بیچاری پس رہی ہے، امت بیچاری. آپ امت کا حصہ، بنیادی حصہ ہو، دیوار اینٹوں سے بنتی ہے اور دیوار کی کمزوری مضبوطی ان اینٹوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. اینٹ کمزور ہے تو پوری دیوار کمزور ہے، اگر اینٹ مضبوط ہے تو پوری دیوار مضبوط ہے. امت امتیوں سے بنی ہوئی ہے، امت ہم سے بنی ہوئی ہے. میرے گزشتہ زندگی کمزور اور بری ہے تو امت کا حال کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کافروں کے غلبے کی وجہ سے ہم ذلیل ہیں. نہیں واللہ، کافروں کا غلبہ بعد میں ہے، سوال یہ ہے ہم مغلوب کیوں ہوئے کافروں سے؟ کیونکہ ہم اپنے خواہشات کے نفس کے سامنے مغلوب ہیں. اگر غلبہ حاصل کرنا ہے تو کافر کو بعد کی بات ہے، اپنی خواہشات نفسانی پر، غلط و بری خواہشات پر غلبہ حاصل کر کے دکھاؤ. یہ بہت مشکل ہے. کافر کو توپ سے اڑانا آسان ہے، اپنے نفس پر، خواہشات نفسانی پر غالب آنا بہت مشکل ہے. مشکل ہے تو پھر زندگی بھی ایسے گزرے گی جیسے پہلے گزری، ایسے گزرتی رہے گی. میں اور میرے گزشتہ زندگی، میں اپنی خواہشات نفسانی پر غالب نہیں ہو سکتا تو میرے گزشتہ زندگی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی. اگر میں اس 5 فٹ قد میں تبدیلی لا سکتا ہوں، واللہ پوری زمین میں تبدیلی لا سکتا ہوں. لیکن اگر میں اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا کیونکہ میں اپنے خواہشات نفسانی کے سامنے جھک چکا ہوں، گر چکا ہوں، مغلوب ہو چکا ہوں، تو پھر آج سے رونا دھونا بند کرو، یہ نہ کہو امت کا درد دل سے نکال دو، کیونکہ تم ہی بنیادی وجہ ہو اس امت میں خرابی کی. یہ مگرمچھ کے آنسو بہانا چھوڑ دو، اگر واقعی دل میں درد ہے اس امت کا تو سچے اور پکے اور اچھے امتی بن کے دکھاؤ. مومن، عمل صالح کرنے والا، تواصل الحق کرنے والا، صبر کرنے والا، واللہ یہ چار بنیادیں ہیں نفس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے. ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصل بالحق ہے. ہم کمزور ہیں، بھول بھی جاتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی، تواصل بالحق سے دور ہو جاتی ہیں. اور صبر کرنے کے بغیر نہ تو علم حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ ایمان ممکن ہے، نہ عمل صالح ممکن ہے، اور نہ تواصل بالحق ممکن ہے. تو صبر بنیاد ہے، صبر کرنا پڑے گا. بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو، گرمی برداشت کرو، لیکن اللہ کی قسم جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی. اور دنیا میں عروج و زوال تو رہتا ہے نا، آپ جانتے ہیں آخر میں سورج مشرق سے نکلتا ہے، بلندی کو حاصل کر لیتا ہے دوپہر میں، پھر آہستہ آہستہ وہ ہمارے سامنے دیکھتے ہیں اس عظیم مخلوق کو مغرب کی طرف جا کے ڈوب بھی جاتا ہے، گر جاتا ہے. عروج ہے پھر زوال ہے. چاند کو دیکھا ہے، چھوٹا سا جیسے نومول بچہ ہوتا ہے نا، کریسنٹ ہوتا ہے، ہلال ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے، اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے، اس کی خوبصورتی بڑھتی جاتی ہے، پھر بدر ہو جاتا ہے، چودھویں کا چاند، اور پھر آہستہ آہستہ اس عروج کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے، اور مہینے کے آخر میں پھر ختم ہو جاتا ہے. پھر شروع سے دوبارہ نامولود بچے کی طرح دوبارہ پیدا ہوتا ہے. روزانہ ایک نشانی، سورج جیسی واضح نشانی روزانہ ہمارے سامنے عروج اور زوال ہم دیکھتے ہیں، اور ماہانہ چاند کو دیکھتے ہیں، کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے. دنیا میں جتنے بھی عروج حاصل کرنا ہے کر لو، واللہ زوال آ کے رہے گا، یہ دنیا چھوڑ کے جانا پڑے گا. سورج آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہ نشانی ہے، سب سے بڑی نشانی ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں، ہم بھی دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. نیا سورج ایک نیا دن لے کے آتا ہے، نئی زندگی ہوتی ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عروج کبھی زوال کا شکار ہو ہی نہیں سکتا، اور اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے اور روح قبض کے لے کے جاتا ہے، روح قبض کر کے لے کے ہی جاتا ہے، اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں. اس لیے ہماری آنکھیں اون آسمان کی طرف ہوتی ہیں. میت سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ جب میت کو دیکھا جاتا ہے، جو فوراً مرتے کیا کرتے سب سے پہلے؟ آنکھیں بند کرتے ہیں نا. کیا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ؟ وہ دیکھتے رہ جاتا ہے، اس کی ساری دنیا، اس کا سارا عروج قدموں میں پڑا ہوتا ہے. اس دنیا سے چلا گیا ہے، کچھ وصیت کچھ نصیحت کر بھی نہ سکا. ابھی اس نے بہت کچھ کرنا تھا، کل میٹنگ تھی، ایک نئے بزنس کا آغاز شروع ہونا تھا، نیا کانٹریکٹ تھا، اولاد نے سنبھال لیا. بھی والد صاحب کہاں ہیں؟ قبر میں. اور عجب بات ہے اس دنیا والوں کی، جب مر جاتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں تو پھر نام بھی کوئی نہیں لیتا. اس یہ نام بھی ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے. کبھی مرنے والے کا نام کبھی کسی نے لیا کہ فلان پڑا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ میت پڑی ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، یہ ظالم دنیا نان بھی چھین لیتی ہے، اپنے پیارے بھی نہیں کہتے کہ میرا باپ پڑا ہے، کہ وہ بھی میت ہی کہتے ہیں، رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کوئی نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب پڑے ہیں، میت کہتے ہیں، آپ کا یہ ٹائٹل بھی چھین لیا جاتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ فلان عالم ہے، کہتے میت ہے، اس کا یہ شرف، یہ عروج، یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اس دنیا میں صرف نام باقی رہ گیا، میں کون، میری کیا حیثیت باقی رہی؟ صرف جسم کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے جو منتظر ہے کہ اسے قبر میں دفنایا جائے اور اس زمین کے کیڑوں کے حوالے کر دیا جائے، یہ ہماری انتہا ہے. ابتدا اگر درست رہی انتہا بھی درست رہے گی، ابتدا غلط رہی، گزشتہ زندگی غلط رہی، تو پھر موت اچھی نہیں ہوتی. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح روش منہج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اور آخرت کو بہتر فرمائے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.